نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وعلى محمد وإمامتنا أمانا من الفرقة وإطاعتنا نظاما للأمة وہ مشہور خطبہ جو آپ نے القاء کیا مسجد نبوی میں جا کر انصار و مہاجرین کے اجتماع میں اس خطبے کا ایک جملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت کو باعث نظام امت قرار دیا ہماری اطاعت کریں گے تو امت کے درمیان نظم برقرار ہوگا ہر چیز اپنے جگہ پر ہوگی ہر شخص اپنے مناسب مقام پر ہوگا ہر گروہ اپنے لائق مقام پر ہوگا انسانی معاشروں میں ظلم و ستم کے وجہ ترقی نہ ہونے کے وجہ پستیوں کے وجہ فسادات کے وجہ خامیوں کے وجہ تمام برائیوں کے وجہ یہ ہے کہ صحیح نظام نہیں ہے صاحب حق کو حق نہیں ملتا شائستہ آدمی کو اپنا مناسب مقام نہیں ملتا مناسب گروہوں کو مناسب ذمہ داریاں نہیں ملتی ہے اگر ہر آدمی ہر گروہ ہر شخص ہر چیز اپنے مناسب جگہ پر ہو یعنی نظم ہو لائق آدمی کو اس کے مناسب مقام دیندار آدمی کو اس کے مناسب مقام خدمت گزار بندے کو اس کے مناسب مقام ہو تو پورا معاشرہ ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا یہ کب ہو سکتا ہے جب قیادت شائستہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو قیادت شائستہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو یہ کام ہو سکتا ہے ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا اقربا پروری ہوگی جہالت پرستی ہوگی خواہشات نفسانی کے مطابق عہدے دیے جائیں گے مفادات کے مطابق عہدے دیے جائیں گے پارٹیاں معیار ہوں گی حق معیار نہیں ہوگا مولا نے جب قبول فرمایا خلافت کو ظاہری خلافت کو تو آپ نے اس قبولیت کی وجہ بیان فرمایا ولكن آسى أن يلي أمر هذه الأمة فجارها وسفهاؤها میں نے اس لیے قبول کیا حکومت کو، خلافت کو، اس لیے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے والی فاجر و فاسق لوگ والی بن جائے۔ ولیکن آسان یلی امر حدر امہ فجاروہا وصفاوہا، فاجر گناہگار لوگ اقتدار پائے آئے، حکمران بن جائے، سفیہ لوگ، احمق لوگ اقتدار پر آ جائے۔ مجھے اسی بات پر افسوس ہے، اسی لیے میں نے قبول کیا۔ یہ کیا کریں گے اقتدار پر آ کر؟ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، جو بیت المال ہے، جو مال خدا ہے، جو نعمت الہی ہے، اس کو اپنے درمیان ہی گماتے رکھیں گے، مستحقین تک پہنچنا نہیں دیں گے، حقداروں تک پہنچنا نہیں دیں گے، مال خدا کو اپنے درمیان گماتے رکھیں گے۔ وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلَا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، باتوں کو نہ دیکھیں، عمل کو دیکھیں۔ عملاً حکمران، غلط حکمران کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لاکھوں کا قتل عام ہو جائے، کوئی فکر نہیں ہے، اگر میرا کام اسی سے بنتا ہے۔ ابھی دیکھیے دنیا میں کتنا قتل عام ہو رہا ہے، حتیٰ اپنے ملک کے مفادات بھی نہیں ہیں، صرف ایک شہرت پرستی، ایک آنا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یمن کی جنگ، سوریہ کی جنگ، سعودی عرب سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ ایک شہرت پرستی اور انا اور غلامی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں ہے۔ یہ خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے، بیت المال کو دیکھیں کتنے خرچ کریں گے، بیت المال اربوں کھربوں کی تعداد میں مال سرمایہ نابود کریں گے مسلمانوں کے خون بہانے کے لیے، اسرائیل کے مقاصد کے حصول کے لیے، دنیا کی سپر طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کے سامنے بغاوت کرنے والی حکومتوں کو، بغاوت کرنے والی شخصیتوں کو شکست دی ہے، ناکارہ بنایا ہے، ان کو اذائیں پہنچائی ہے۔ خدا کے مال کو اپنے درمیان اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام۔ والفاسقین حزبا، فاسق لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کریں گے۔ ابھی 34 ممالک جو مل کر فوجی اتحاد بنا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کیا 34 ممالک کے اتحاد خدا کے لیے ہے، قرآن کے اصولوں کے لیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، والذین معہ اشداء رحماء بینہم، پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ شدید لوگ ہے، مضبوط لوگ ہے، آپس میں رحم دل ہے، اغیار پر سخت گیر ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے ذلیل غلاموں کی طرح ہے۔ 34 ممالک اتحاد بنا ہے مقاومت کو توڑنے کے لیے۔ دنیا کی کون نہیں سمجھتا ہے اس اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ ہم پاکستان کے اصحاب اقتدار سے کہتے ہیں، پاکستان کی نابودی شروع ہوئی، اگرچہ پہلے بھی کوئی مسائل تھا، لیکن پاکستان کے نابودی اور بقا خطرے میں اس وقت سے پڑھنا شروع ہوا جب افغانستان کے جہاد میں حصہ لینا شروع کیا۔ وہ جہاد اسلامی نہیں تھا، امریکہ اس روس کے جنگ میں امریکہ کی حمایت میں روس کو شکست دینے کے لیے تھا، سعودی عرب اور امریکہ کے رضایت حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے تمام مفادات کو داؤ پر لگایا، ملک کو منشیات سے بھر دیا، ملک کو تشدد سے بھر دیا، ملک کو دہشت گردوں سے بھر دیا، ملک کو اسلحہ سے بھر دیا۔ ملک کی حالت آپ دیکھیے، افغانستان کی جنگ سے پہلے دیکھیے، ابھی دیکھیے، سعودی عرب کے خدمات ہیں، کون سے خدمات ہیں اس ملک کے نابود کرنے میں؟ اس ملک کے نابود کرنے میں اس کا کردار ہے. افغانستان کی جنگ میں شامل ہونے کی اہم وجہ ایک سعودی عرب ہے. تھوڑا سا پیسے دیتے اس کے چند برابر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. ممکن ہے کچھ حکمرانوں کے جیب بھرتے ہو, ان کے کارخانے کے اخراجات دیتے ہو, لیکن ملک کو تو نقصان ہو رہا ہے. یہ اتحاد کس لیے؟ خدا کے لیے. فیتخذوا, مولا فرماتے ہیں والفاسقین حزبا, فاسق لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کرتے ہیں, اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں. داعش کے ساتھ جنگ, داعش کے ساتھ سب سے زیادہ جنگ کون کر رہا ہے؟ ایران, عراق, سوریا, حزب اللہ یہی کر رہے ہیں نا. تو پھر یہ کیوں شامل نہیں؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے اصحاب اقتدار کو کہتے ہیں پاکستان کے مفادات سامنے رکھے. ہمسایہ ملک کو ناراض کرنا, خصوصاً بلوچستان جیسا آشوب زدہ صوبہ کے ہمسایہ کو ناراض کرنا ملک کے مفادات میں نہیں ہے. سعودی عرب سے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, آپ خود دیکھیے جہاد افغانستان میں سعودی عرب کی وجہ سے آپ شامل ہو گئے. کیا ہوا پاکستان کو؟ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں, مزید اس ملک کو نابود کرنا چاہتے ہیں, مزید دہشت گردوں کے لیے میدان دینا چاہتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ مولا فرماتے فیتخذوا الفاسقین حزبا, فاسق لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کریں گے, والصالحین حربا, صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. ظاہری الفاظ کے ذریعے پاکستان کو قیادت دینا چاہتا ہے, اصل مقصد پاکستان اور ایران کو جدا کرنا مقصد ہے. خصوصاً ایران کے ہمسایگی میں ایک ملک کو, دو ملک اگر جدا ہو جائے جس کے بارڈر نہیں ملتے ہو اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے, اگر بارڈر ملتے ہو اور وہ جدا ہو جائے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. معمولی سی بات پر جنگ چھیڑ سکتی ہے. آپ پوری دنیا کی جنگوں کی داستانوں کو دیکھیے, بعض وقت ایک معمولی سی بات پر جنگ چھڑ جاتی ہے. تو یہ دیکھنے کچھ اتفاق بس کرے کتنے نقصان میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں. ملک کی کسی جگہ پر امن و امان نہیں ہے. کوئی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے صحیح و سالم واپس آنے کی امید نہیں ہے. ملک کی صنعت کو دیکھیے, ملک کی ٹیکنالوجی کو دیکھیے, ملک کی بجلی کو دیکھیے, ملک کے کاروبار کو دیکھیے, لوگوں کی غربت کو دیکھیے, لوگوں کی جہالت کو دیکھیے. یہ ملک روز بے روز پیچھے کی طرف جا رہا ہے. رحم کریں, آپ کے کارخانے شاید چمکیں گے, آپ کے جیب بھریں گے, لیکن غریبوں پر رحم کریں. غریبوں کی آہ اثر رکھتی ہے. ایک دن یہ آہ آگ کی شکل میں آپ کے محلات کو جلا ڈالے گی. یقین کیجئے ظلم ایک حد تک قابل برداشت ہے. اس ملک میں کتنے دسیوں ہزار قتل عام ہوا ہے, اس کے وجہ سعودی عرب اور امریکہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ ہم مذہبی باتوں سے بالاتر ہو کر کہتے ہیں پاکستان کے مفادات کو, یہ جملہ صحیح جملہ نہیں. مذہبی مفادات کی بات نہیں کرتے ہیں. بالاتر مذہب سب سے بالاتر ہے, خدا سب سے بالاتر ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے, تو انسانیت ہو. مولا نے کربلا میں کیا فرمایا, یا شیعہ علی ابی سفیان, اے علی ابی سفیان کے شیعو, الم یکن لکم دین, اگر تمہارے پاس دین نہ ہو, وکنتم لا تخافون المعاد, اگر معاد کا خوف تمہارے پاس نہ ہو, فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم از کم اسی دنیا میں ایک انسان بنو, آزاد بنو, حریت پسند بنو, کچھ شرافت انسانی تمہارے پاس ہو, کچھ انسانیت تمہارے پاس ہو. یہ کیا ہے؟ صرف مفادات. ایک جانور تھوڑا سا پانی کے لیے, تھوڑا سا کھانے کے لیے سینگ مار کر دوسرے کو جان سے مار دیتا ہے. ہماری بھی یہی حالت ہے. مالی مفادات کے سامنے کوئی اصول نہیں ٹھہر سکتے. مالی مفادات کے سامنے سارا اقدار نابود ہو جاتے ہیں. مالی مفادات, خدا, پیغمبر, دین, شرافت, انسانیت سب سے بالا تر ہو جاتی. یہ کیسے منطق ہے؟ اور عرض کے مالی مفادات میں نہیں, ملک کے نقصان میں ہے. ممکن ہے اقتدار پر جو لوگ ہیں ان کے جیب بھر جائے. قوم ملت تو روز بروز پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ بھی صاف مسئلہ واضح ہے, کس نے پاکستان کو اس راستے پر لگایا. مولا فرماتے ہیں فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا. سارے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا. ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر, سب نے امانت لینے سے انکار کیا. اس انکار سے مراد تکوینی انکار ہے, یعنی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی, خدا کے امانت لینے کی صلاحیت نہیں تھی. وحمل الانسان, ان کے درمیان وہ مخلوق جس کے اندر صلاحیت تھی کہ خدا کے امانت کو اپنا سکے وہ انسان تھا, لیکن دو غلط اعمال کی وجہ سے یہ انسان جس میں صلاحیت ہے, اہلیت ہے, امین خدا بن سکتا ہے, خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے, اشرف مخلوقات بن سکتا ہے, مسجود ملائکہ بن سکتا ہے, معلم ملائکہ بن سکتا ہے, لیکن دو صفت کی وجہ سے اسفل سافلین چلا گیا. انہ کان ظلوما جہولا, ظلم اور جہالت کی وجہ سے, ظلم جہالت کی وجہ سے انسان تمام تر صلاحیتوں کے باوجود امانت کے ساتھ خیانت کی انسان نے. ظالم لوگ جب اقتدار پر آئیں گے, جاہل لوگ جب اقتدار, مولا نے یہی فرمایا ولكن اس ان يلي امر هذه الامه فجارها والسفهاء, اس امت کے والی کون بن جائے؟ فاجر لوگ. فاجر وہی ظالم ہے. والسفهاء احمق لوگ, بے عقل لوگ. ظلوما جهولا, انسانیت کی قیادت وہ کر سکتا ہے جو ظالم نہ ہو, معصوم ہو, جاہل نہ ہو, عالم ہو, وہ قیادت کر سکتا ہے. صراط مستقیم اور خدا تک وہ جا سکتا ہے. صراط مستقیم کے شاہراہ کے خصوصیات سے, اسرار سے, خطرات سے, خوبیوں سے وہ آگاہ ہے جس کے پاس علم ہو اور جو علم کے علاوہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو. اسی لیے جب تک امام معصوم ہے کسی اور کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور جب انسان جو ظالم و جاہل انسان ہے وہ حکومت کرنے لگا, انسانیت کی یہی حالت. انسانیت کی تاریخ کے بدترین صفحات کن لوگوں نے لکھا ہے؟ حکمرانوں نے لکھا ہے. کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو حکمرانوں نے نہیں کیا ہو. ابھی داعش بنانے والے خود بھی شرمندہ ہے, ان سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے, ان کو استعمال بھی کر رہا ہے. کس کے لیے؟ تاکہ مقاومت کمزور ہو جائے, تاکہ یہ داعش اپنے ملک میں گڑبڑ کرنے کی بجائے ادھر گڑبڑ کرے, تاکہ یہ داعش اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے, یا کم از کم کمزور, خود بھی کمزور ہو جائے, مقاومت بھی کمزور ہو جائے, اسلام بھی بدنام ہو جائے, مسلمان بھی آپس میں لڑتے رہے. لیکن یہ کون کر رہے ہیں؟ یہی حکمران کر رہے ہیں. ظلوم و جہول حکمران. انسان معاشرے کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا ہے, ایک حقیقت. آپ جانتے ہیں عمرانیات میں اس پر کافی گفتگو ہوتی ہے. انسان کو معاشرے کی ضرورت ہے. معاشرتی زندگی نہ کرے تو یہ انسان ہی نہیں بنتا ہے. مادارزاد نادان ہوتا ہے, وہ علم و معرفت و تجربے و صلاحیتیں سب معاشرے میں حاصل کرتا ہے. امتحانات معاشرے میں پیش آتے ہیں, امتحانات میں کامیاب بھی معاشرے میں ہی ہو جاتا ہے. انسان کی عقلانی صلاحیت ترقی کرتی ہے معاشرے میں, انسان کی تقویٰ ترقی کرتی ہے معاشرے میں, انسان انسانیت کے معراج کی طرف جا سکتا ہے معاشرے میں, خلوت میں, کسی میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن معاشرے میں فتنہ و فساد بھی ہے, جھگڑے بھی ہے, مسائل بہت آتا ہے, شیاطین بھی بہت ہے. تو اس کے لیے کیسے قانون کی ضرورت ہے, کہ اختلافات کو حل کرے، مشکلات کو حل کرے، آپس کے جھگڑوں کو حل کرے، اور ایسے ضابطۂ حیات کی ضرورت ہے کہ اس کو سکھائے کس طرح سے تمہیں زندگی کرنا ہے، کس طرح سے خدا راضی ہوگا، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کے تقاضے کیا ہے، انسان کامل بننے کے اصول کیا ہے، یعنی اس کو ایک معاشرے میں زندگی کرنے کے سلیقہ بھی سکھائے، معاشرے میں امن و امان بھی برقرار کرے، اور اس کو انسان بننے کے راستے بھی بتائے۔ مغرب والوں کے تمام تر قوانین کے ہدف یہ ہے کہ انسان کو معاشرے میں رہنے کی سلیقہ سکھائے، ایک مہذب معاشرے کے فرد بن جائے۔ لیکن اسلام انسان سے دو چیز چاہتا ہے، ایک مہذب معاشرے کے فرد بھی بن جائے، ساتھ انسان بن جائے، انسان کامل بن جائے، مظہر صفات خدا بن جائے۔ یہ بھی دو ہدف ہیں، اصلی ہدف یہ کہ انسان بن جائے، عبد خدا بن جائے، عبد ہوا و ہوس نہ ہو، عبداللہ ہو، انسان عبداللہ بن جائے، خدا کا بندہ بن جائے، خواہشات نفسانی کا بندہ نہ بنی، اصلی ہدف۔ اس اصلی ہدف تک پہنچنے کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے، امتحانات کی ضرورت ہے، ٹکراؤ کی ضرورت ہے، امتحان کامیاب ہونے کی ضرورت ہے، تجربے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا نے دین نازل کیا، اس دین میں معاشرے کی ضرورت کے سارے قوانین بھی ہیں، ایک انسان کے انسان بننے کے سارے اصول بھی ہیں، اور ساتھ قانون، صرف قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ خود کو میں، ہمارے طالب علم ہم سے ہر ایک جانتا ہے، میں اس طریقے سے زندگی کروں، میں ترقی کروں گا۔ ایک طالب علم کو لے لیں آپ، وہ سمجھتا ہے کم از کم اپنے سکول، کالج، یونیورسٹی کے نصاب پر صحیح کام کرے، محنت کرے تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، نقل کے راستے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، شارٹ راستہ، آسان راستہ۔ اس کے لیے قانون نافذ کرنے والا ایسا ہو جو 100% قابل اعتماد ہو، اقربا پروری اس میں نہ ہو، قانون حقیقت کے مطابق ہو، پارٹی بازی نہ ہو، لسانیت نہ ہو، علاقائی نہ ہو، بین الاقوامی بر اعظم کے تعصب نہ ہو، انسان ہو، انسان سے انسان ہونے کے ناطے سے محبت کرتا ہو، اس انسان کو نجات دینا چاہتا ہو، اور ساتھ اس کی تربیت کرتا ہو، خود انسان کامل ہو، دوسرے کی تربیت کر سکتا ہے، خود ناقص انسان ہو، دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے قانون بھی الہی، قانون نافذ کرنے والا بھی الہی بنایا، پیغمبر اور امام۔ جناب سیدہ یہی فرماتی ہے، امامتنا نظاما للامہ، ہماری امامت کی وجہ سے نظام پیدا ہوتا ہے، سسٹم صحیح ہو جاتا ہے۔ سسٹم کی خرابی، یا سسٹم کی خرابی ہے جہالت کی وجہ سے، یا سسٹم صحیح ہو ظلم کی وجہ سے اس سسٹم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، امامت میں علم بھی ہے، معصومانہ علم ہے، صرف علم نہیں ہے، معصومانہ علم ہے، اور عمل کے لحاظ سے بھی معصوم ہے، ظلم کے نام و نشان تک نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا، ہماری امامت نظام للامہ، امت میں نظام پیدا کرتی ہے، پیغمبر کے بعد امامت کے سلسلے چلتا، شاید ایک دو سو سال کے بعد، یہ میں لمبا کر رہا ہوں، علم غیب تو ہمارے پاس نہیں ہے، پورے دنیا میں اسلام ہی نافذ ہو جاتا، جو امام آئیں گے کریں گے، وہ پہلے والا ائمہ کر چکے تھے، لیکن اس کو چلنا نہیں دیا، اس لیے امت کی یہ حالت ہو گئی۔ 25 سال کے بعد حسن بصری کہتے ہیں مسلمانوں میں صرف اذان رہ گئی، انس بن مالک کہتا ہے کہ مسلمانوں میں صرف قبلہ باقی ہے، علی فرماتے ہیں کہ آج تمہاری حالت وہی حالت ہے جس دن پیغمبر مبعوث ہوئے، اس حالت سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن قلبی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اس دن کے مانند جس دن پیغمبر مبعوث بے رسالت ہو گئے، یعنی کافر اور مسلمان میں فرق نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے خود مسلمان کہتے ہیں، وہ جو انگریز ہیں، یورپ والے ہیں، امریکہ والے ہم سے بہتر ہے کہتے ہیں، یعنی اس حد تک ہم کیوں گرے ہیں، انہیں ظالم و جاہل حکمرانوں کی وجہ سے، ظالم و جاہل حکمرانوں کی وجہ سے. آپ فرماتی ہیں وہ امامتنا امانا من الفرقہ, ہماری امامت کو خدا نے امان قرار دیا ہے اختلافات سے نجات حاصل کرنے کے لیے. امامت کو اگر چلنے دے تو امت کے درمیان اختلافات نہیں رہیں گے. یہاں پر جناب سیدہ کے خطبہ کو آپ پڑھیے, آپ ایک ایک فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. صرف مثال کے طور پر ہر حکم شرعی, ہر عقیدہ شرعی کے ایک یعنی سینکڑوں فائدے ہیں, ان میں سے ایک کی طرف آپ اشارہ فرماتی ہیں تاکہ آپ سمجھے کہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو, فلسفہ یا احکام دین سمجھنے کی کوشش کرو, عقائد کے مقصد سمجھنے کی کوشش کرو, نماز کے مقصد, روزہ کے مقصد سمجھنے کی کوشش کرو. یہ بلا مقصد نہیں, اس کے فلسفے ہیں, اس کا اسباب و عوامل ہے, اس کا مصالح اور مفاسد ہے. آپ یہ نہ سمجھو صرف نماز پڑھنے سے ثواب ملے گی اور کوئی فرق نہیں. نماز پڑھنے سے آپ خدا سے نزدیک تر ہو جائیں گے, نماز پڑھنے سے آپ کی انسانیت ایک قدم آگے بڑھے گی, نماز پڑھنے سے آپ کے اندر نورانیت بڑھ جائے گی. نماز صرف وہ جنت اس کے نتیجے ہے, نماز کے اپنے مصلحت ہے. قربان کل تقی خدا سے نزدیک ہونے کے ذریعے ہے. معراج المومن عروج کی طرف جاتا ہے, بلندی کی طرف جاتا ہے انسان اگر صحیح نماز پڑھے. تو آپ یہ فلسفہ بیان فرماتے ہیں, درود بھائی محمد و آل محمد. آپ فرماتی ہیں لیکن امت اس شاہراہ ہے اسلام پر, اس راستے پر نہیں چل رہی ہے جس راستے کو پیغمبر خدا نے معین کیا ہے. فرماتی ہے فلم اختار اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار انبیاء, جب خدا نے اختیار فرمایا اپنے نبی کے لیے وہ جنت جہاں انبیاء رہتے ہیں, ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق, تمہارے درمیان نفاق ظاہر ہونے لگے, نفاق منافقت جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہونے لگی. منافقین بہت خطرناک ہوتے ہیں. منافق دو قسم کے ہیں, ایک قسم وہ ہے جو دل سے نہیں مانتا زبان سے اظہار کرتا ہے, دوسرا وہ ہے جو تھوڑا سا مانتا ہے لیکن بہت کمزور ہے, 10% 20% مانتا ہے, 80% نہیں مانتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, یہ منافقین بہت کم خدا کی یاد کرتے ہیں. یعنی اگر انسان کے ایمان 80% ایمان نہ ہو 20% ہو, یہ ہمیشہ کفر کے لشکر میں شامل رہے گا. ہو سکتے 20% تھوڑا سا ایمان ہو لیکن اتنا کمزور ہے ایمان, آخرت کو 20% چاہتا ہے, دنیا کو 80%, تو یہ آدمی ہمیشہ لشکر دشمن میں ہوگا, لشکر دوست میں نہیں ہوگا اگرچہ 20% مانتا بھی ہو. ایمان کمزور ہو یہ منافقین کے گروہ میں جاتا ہے, منافق کفار کے گروہ میں, کفار میں سے بدترین منافقین ہوتے ہیں. فرماتے تمہاری منافقت ظاہر ہونے لگی. وشمل جلباب الدین, دین کا پردہ کنار پر چلا گیا, ایک پردہ کی شکل میں تھا اب کنار پر چلا گیا, تمہارے حقیقت سامنے آ گئی. دین کی وجہ سے تمہاری حقیقت چھپی ہوئی تھی ابھی سامنے آ گئی. ونطق كاظم الغاوين, جو اب تک خاموش تھے وہ غلل لوگ جو خاموش تھے وہ بولنے لگے, اب ان کی زبان نکل آئی. پیغمبر کے زمانے میں یہ جرأت کوئی نہیں کرتا, اسلام سے خارج ٹھہرتا پیغمبر کے سامنے آ جائے. دیکھیے نبغ خامر الآفلین, جو گمنام تھے جن کے کوئی نام و نشان نہیں تھا, اب انہوں نے اپنا سر بلند کرنا شروع کیا. وحدر فنیق المبطلین, باطل لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی, اہل باطل اپنی آواز کو بلند کرنے لگے. فخطر فی عرصاتکم وطلع الشیطان, تو یہ لوگ میدان میں آ گئے, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, گمنام لوگ ہیں, منافق ہیں, یہ میدان میں آ گئے. وطلع الشیطان رأسه من مغرب, شیطان جہاں چھپا ہوا تھا اس نے بھی اپنے سر نکالا اور آپ کو آواز دی. حاطفا بكم فألقاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. تمہیں دعوت دی شیطان نے, بلایا تو تم سب نے شیطان کی دعوت کو لبیک کہی, شیطان کی دعوت کو لبیک کہی. خدا العرش کے کل بھی خدا نے شیطان سے فرمایا تھا مخلصین کے علاوہ باقی سب تمہارا. شیطان نے بھی کہا تھا خدایا مخلصین کو کچھ نہیں کر سکوں گا, باقی سب میرا. تو یہی ہوا. والرسول لما یقبر, در حال کہ پیغمبر ابھی دفن بھی نہیں ہوئے, پیغمبر ابھی دفن بھی نہیں ہوئے, یہ حالت ہو گئی. بہت افسوس کی بات ہے, میں آہستہ بولتا ہوں کیونکہ میں اپنے ضمیر کو بھی بولنے سے پریشان ہوتا ہوں. پیغمبر ابھی دنیا سے چلے, کوئی ہمارا عزیز کسی حد تک دوست اگر دنیا سے چلے جائے اس کی نسبت میں ہمارے جذبات بہت بہتر ہو جاتا, غصہ ہو تو بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس سے ناراض ہو تو معاف کر دیتے ہیں. اب پیغمبر ابھی دنیا سے چلے گئے, ابھی دفن بھی نہیں ہوئے, پیغمبر کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے. کسی نے نہیں کہا پیغمبر کیا چاہتے تھے, کسی نے نہیں پوچھا. وہاں کی پوری گفتگو مستند تواریخ میں, عالم اسلام کی مستند تواریخ میں نہیں کی پوری گفتگو. کسی نے نہیں کہا قرآن کیا چاہتا ہے, کسی نے نہیں پوچھا پیغمبر کیا چاہتا ہے, کسی نے نہیں پوچھا اسلام کے مفادات کس میں ہیں, کس کو جانشین بنائے تو اسلام کے مفاد میں. نہیں کہا کہ ہم نے پیغمبر کو پناہ دی ہے, ہمیں ملنا چاہیے. دوسرے کہا ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں, ہمیں ملنا چاہیے. گویا مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے. اسلام کے بقا کا مسئلہ نہیں ہے, انسانیت کے نجات کا مسئلہ نہیں ہے. بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. اس کے بعد فرماتے ہیں ابھی تک پیغمبر دفن بھی نہیں ہوئے ہیں. وَأَنَّا تُوفَقُن, تم کہاں جا رہے ہو؟ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرُكُمْ, در حال کہ قرآن تمہارے درمیان ہے, اس کے باوجود تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ جناب سیدہ اس طریقے سے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے. حقیقت میں انسانوں کی سعادت اور شقاوت میں حکومت بہت ہی مؤثر ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہیں. جناب سیدہ یہاں فرمائے کہ ہماری امامت امانا من الفرقہ, اختلاف سے امان کا ذریعہ ہے. اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ہماری امامت. امامت میں وہ امامت کے وہ غیبی پہلو کی بات نہیں کرتا ہوں, وہ ولایت تکوینی کی بات نہیں کرتا ہوں, امامت کے سیاسی پہلو. ہماری امامت, ہماری حکومت اختلاف سے بچنے کا ذریعہ. ابھی دنیا میں اختلاف کون ڈال رہے ہیں؟ اگر حکمران دخل, یہ حکمران جو آپ جانتے ہیں, اگر یہ لوگ اتحاد چاہے چند دنوں کے اندر امت کے درمیان اتحاد قائم ہوگی. پوری تاریخ میں ایک دوسرے کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی اس کو چھاپ رہے ہیں. اگر کوئی بکواس کرنے والا نہ ملے تو پیسے دے کر اس سے تقریریں کرواتے ہیں. گوڑیے تک بنا کر مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہیں تاکہ اختلاف ڈال دیں. سینکڑوں ٹی وی اسٹیشن استعمال کر رہے ہیں اور مفاد پرست علماء, میڈیا, سارے میڈیا کے ضمیر کو آپ دیکھ رہے ہیں, سیاست مداروں کے ضمیر کو دیکھ رہے ہیں, سب بکنے والے مال. ہم کہ تو اس زمانے میں لوگ کیسے تھے, اس زمانے چھوڑ دیں, ابھی 14 صدیوں کے تجربے کے بعد کیسے ہیں ہم لوگ جو مسلسل رو رہے ہیں امت کی اس بدبختی پر, امت کے ظلم پر. یہ اللہ تعالیٰ کہنے والے ہماری کیا حالت ہے؟ لیکن عبرت, تاریخ سے عبرت لینا ہے. یہ اس میں سب سے اہم کردار حکمرانوں کی. آپ دیکھیں یہی حکمران جو تیل کے سرمایہ سے مالا مال ہے, اگر وہ چاہے ایک مہینے کے اندر سارے فتوے بدل جائیں گے, سارا میڈیا بدل جائے گا. جن کو شیطان کہتے تھے کل سے اس کو رحمان کہنے شروع کریں گے, یقین کیجئے آغوش سے لگائیں گے. یہ اگر قیادت اور امامت, امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, راہبر عربی زبان میں. اگر راہبری صحیح ہو تو امت بھی صحیح ہے. امت امام، امت حرکت کرنے والی قوم، امام وہ ہستی جو اس قوم سے آگے آگے ہے، اس قوم کی رہنمائی کرنے والی ہستی ہے. اب اس کی یہ حالت ہو تو اسی لیے انسانیت کے نجات کا ذریعہ، اس لیے حدیث ثقلین میں ایک قانون قرآن کی شکل میں، اس قانون کے نافذ کرنے والے اطرت کی شکل میں پیش کیا. صرف قانون کی وجہ سے انسان راہ راست پر نہیں آتا ہے، صرف صحیح قانون ہونے کی وجہ سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، صرف صحیح قانون کی وجہ سے تربیت نہیں ہو سکتی ہے. صحیح قانون کے ساتھ اس صحیح قانون کے نافذ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، صحیح قانون کے ساتھ اس صحیح قانون کے سمجھنے والے کی بھی ضرورت ہے، صحیح قانون کے ساتھ اس صحیح قانون کو اپنے جس اپنی ذات پر پہلا لاگو کرنے والے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے پیغمبر نے حفظ اسلام کے لیے نبوت کا انتظام نہیں کیا، ختم نبوت کا اعلان کیا، لیکن اس کی جگہ پر امامت کا انتظام کیا. ایسے ہستی جو انفسنا و انفسکم نفس رسول ہے، اور رسول کی طرح دین سمجھنے والا، رسول کی طرح دین پر عمل کرنے والا، رسول کی طرح دین کو معاشرے میں نافذ کرنے والا، رسول کی طرح دین سے دفاع کرنے والا، رسول کی طرح دین کی تبلیغ کرنے والا. ٹھیک ہے، نئی وحی کی ضرورت نہیں، باقی تمام ضرورتیں باقی ہیں، نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دین کے سمجھ صحیح معنوں میں سمجھنے والے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں اس کی حفاظت کرنے کے والے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے والے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں اس پر عمل کرانے والے کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کیا ہوا، خود پیغمبر کی سنت پر پابندی لگی، سنت بتانے والوں کو سزا ملی. اس سے معلوم ہوتا کتنا خطرات ہے، دین مٹانے کی لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں. تو اسی لیے پیغمبر خدا نے یہ انتظام کیا قیامت تک دین باقی رہے. دین باقی رہنے کے لیے ایک دین، خود دین باقی رہے ایک، پھر دین پر عمل ہو دو، پھر دین کی تعلیم ہو تین، دین کے مطابق تربیت ہو چار، اور خود یہ دین نافذ کرنے والے قرآن ناطق ہو، شریعت مجسم ہو. اس وقت انسانیت نجات حاصل کر سکتی. اس کے بغیر یہی حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حالت کافروں سے بھی بدتر ہو جائے. مسلمانوں کے اندر جہالت، اخلاق سیئہ، ناامنی، ظلم، ستم، نفرتیں، پسماندگی، یعنی کون سی برائی نہیں جو نہ ہو. نماز ہے بے جان نماز، نہ منکرات سے روکتی ہے نماز، نہ یاد خدا دلاتی ہے. جبکہ قرآن نے کیا کہا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کی وجہ سے آپ یاد خدا میں رہیں گے. ہماری نماز آپ خود دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور انسانوں کے کلیجے کاتے ہیں، چباتے ہیں. نماز فحشاء و منکرات سے روکتی ہے، لیکن نماز بغیر امامت بے جان نماز ہے. ان تمام احکام دین میں، شریعت میں، معارف دینی میں جان ڈالنے والا امامت ہے. تو اسی لیے انتظام ہوا، ختم رسالت کا اعلان ہوا، لیکن رسالت کی حفاظت کرے گا کس کے ذریعے؟ خدا رسالت کی حفاظت کرے گا امامت کے ذریعے. یعنی ختم رسالت کی جواز کی وجہ کیا ہے؟ امامت ہے. تو اب سب سے پہلے اسی پر حملہ ہوا. جناب سیدہ دفاع کرتے ہیں، ایک حق سے دفاع کرنا ہے باطل کے مقابل میں. ہم بس اوقات حق کی حمایت کرتے ہیں، باطل کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن زبان کے حد تک. مقام عمل میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مشہور جملہ ہے، جنت قیمت کے مقابل میں دی جاتی ہے، بہانے کے مقابل میں جنت نہیں دی جاتی. دنیا کی جنت ہو یا آخرت کی جنت ہو، قیمت کی ضرورت ہے، قیمتی مال کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر باطل کے خلاف آواز بلند کرنا، حق کی حمایت میں آواز بلند کرنا، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، جعلی حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرنا، امام برحق کے حمایت میں آواز بلند کرنا، حکومت اسلامی کے حق میں آواز بلند کرنا، حکومت غیر اسلامی کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ وہ اسلامی فریضے ہیں، اسلام کے حکم ہیں، تقاضے ہیں جس پر جناب سیدہ نے عمل کیا. جناب سیدہ نے اس پر عمل کیا. اس وقت مناسب ترین ہستی جناب سیدہ کی ہستی تھی. مدینہ کے حالات کیا تھے؟ لیکن ہم عرض کیا کہ جو حالات سامنے اسی کے مطابق بات کرتے ہیں. مدینہ کے حالات کیا تھا؟ پیغمبر کے وفات کے بعد پورا عالم عرب میں بغاوتیں شروع ہو گئی، مرتد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اسلام سے منہ پھیرنے کا سلسلہ شروع ہوا. مکہ والوں نے بھی، حاکم مکہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اس سے کہا کہ ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی کل مسلمان ہو گئے ہیں، دیکھو دوسری جو بغاوتیں ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم اقدام کریں گے. یہ حالت. مدینہ اصحاب مہاجرین کے شہر ہے، پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کا شہر ہے، بے عیب نہیں ہے لیکن سب سے بہتر ہے. فرض کیجیے آپ مجلس میں آئے، بہت سے لوگ جو دینی چیزوں سے جن کا واسطہ نہیں اس سے آپ بہتر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے عیب ہو. تو اصحاب پیغمبر اس وقت امت میں سب سے بہتر تھے، جن کی تربیت پیغمبر نے کی تھی اور جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا، اسلام سے دفاع کیا تھا. اگرچہ خامیاں تھیں، اگرچہ مشکلات تھے، قرآن گواہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، لیکن نسبی طور پر سب سے بہتر گروہ اصحاب پیغمبر کا گروہ. اب مدینہ میں اگر یہ حکومت کے لیے خانہ جنگی ہو جاتی تو مدینہ میں آپس میں لڑ پڑتے، ختم ہو جاتے. جناب سیدہ تشریف لاتے ہیں علی کی خدمت میں، یا علی میرا حق چھن گیا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، آپ خاموش. اس بچے کے مانند، یہ روایت ہے، اس بچے کے مانند جو شکم مادر میں سمٹ کر بیٹھا ہوا ہے، اس ملزم کے مانند جو شرم کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا ہے. کچھ بزرگان فرماتے بعد کہ یہ جملہ جناب سیدہ کا جملہ نہیں ہو سکتا علی کے شان میں، لیکن حقیقت میں بعید نہیں ہے. جناب سیدہ علی کی مذمت کرنا نہیں چاہتے، علی کی مظلومیت کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ پوری تاریخ میں رہے. علی جو شیر خدا ہے، تاریخ نے ایسی طاقتور اور شجاع ہستی کو نہیں دیکھا ہے. وہ علی اس طریقے سے گھر میں ہے کہ اس کو زوجہ کا حق سنتا ہے اور زوجہ اس طرح سے فرما رہے ہیں، یعنی علی کی مظلومیت کی ترجمانی جناب سیدہ فرما رہی تاکہ پوری تاریخ میں رہے علی کتنے مظلوم ہوئے تھے. تو روایت میں ہے کہ مولا نے پیلا سا کپڑا جو آپ پہنتے تھے جنگوں کے لیے پہن لیا، یا دوسری روایت کے مطابق پیلا سا رومال آپ اپنے سر مبارک پر باندھتے تھے باندھ لیا. منتظر رہے، اذان ہو گئی، فرمایا دختر پیغمبر میں جنگ کر سکتا ہوں، اس شہر کے تمام گلیوں کو خون کی ندیوں میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن آپ اپنے والد کے نام دوبارہ نہیں سن سکے گی. ہم بعض وقت اس جملے کے جذباتی پہلو کی بات کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کا نام نہ سننے کا مطلب کیا؟ اسلام مٹ جائے گا، یعنی پیغمبر کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہے. اسلام یعنی کیا؟ جس کا رسول پیغمبر خدا، جس کی کتاب قرآن ہے. اگر پیغمبر کا نام نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اسلام مٹ جائے گا. مولا نے جناب سیدہ کو یاد دلایا آپ کے والد کی تمام زحمتیں رائیگاں جائے گی. جناب سیدہ نے اعلان کیا میں صبر کرتی ہوں. خود مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ، میں نے لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے کو پکار رہے، دعوت دے رہے، کہتے آؤ دین اسلام کو مٹائیں گے. میں نے دیکھا اگر اس وقت اپنی خلافت کے لیے حکومت کے لیے کام کروں تو اسلام مٹ جائے گا, ایسا شکاف پڑ جائے گا جس کو کبھی پور نہیں کر سکوں گا. امامت حفظ اسلام کے لیے ہے, یعنی علی کی وہ عظمت وہ اپنی جگہ پر, اس عظمت کی وجہ سے خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اسلام کو آپ ہی بچا سکتے ہیں. امامت حفظ اسلام کے لیے, نبوت اسلام لانے کے لیے. اگر امامت کے لیے حکومت کے لیے اسلام کا وجود خطرے میں ہو, امامت کے شعبوں میں سے کم ترین شعبہ حکومت ہے, جو اعلیٰ شعبہ ہے وہ ارتباط ہے جو خدا کے ساتھ ہے, وہ ولایت تکوینی ہے, وہ ولایت ہے, وہ خلافت خدائی ہے. لیکن اب حکومت کے لیے اسلام خطرے میں پڑ جائے, حکومت چاہتے ہی اسلام کے لیے, اگر حکومت کو جیسے اسلام کو وجود خطرے میں پڑے تو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے چھوڑ دیا. لولا یبور الدین, کسی اور مقام پر فرماتے دین کے نابودی کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم اس طرح سے پیش نہیں آتے جس طرح سے پیش آئے ہیں. تو اس وقت مدینے میں اگر تلوار کی ذریعے اٹھتے اسلام کے وجود خطرے میں تھا, اس لیے علی نے مدینے میں جنگ نہیں لڑی. اور لشکر مدینے سے, لشکر اسلام, لشکر مہاجرین و انصار مدینے سے گئے باہر, تمام بغاوتوں کو یہ کہ بات دیگری کچل دیا, ہر جگہ بغاوت ہو گئی تھی, سب کو کچل دیا. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نبوت بہت اچھا راستہ ہے, نبوت کا اعلان کرنا شروع کیا. کئی آدمیوں نے نبوت کا اعلان کیا, کئی جگہوں پر بغاوت ہو گئی, سارے بغاوتوں کو کچل دیا. کس نے؟ اس لشکر نے جو مدینے سے گیا. اگر مدینے میں خانہ جنگی ہو جاتی پھر وہ لشکر باہر نہیں جا سکتا تھا. دوسری طرف سے روم اور ایران بھی تھے دشمن اسلام, تیسری طرف سے منافقین تھے خود مدینے کے اندر. تو اسی لیے علی نے وہ صبر کیا جس صبر کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا. اگر سفین میں خون دیا ہے, کربلا میں خون دیا تب بھی اسلام کے لیے, ادھر صبر کیا تب بھی اسلام کے لیے. اصل اسلام اہم ہے, اسلام باقی رہے حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی. اسلام کو وجود خطر میں پڑ جائے, خدا نے عرش کے امامت کو بنایا تھا اس لیے تاکہ اسلام کی حفاظت ہو, دوبارہ نبی کی ضرورت نہ ہو. ختم نبوت کا اعلان کیا امامت کے ذریعے. تو ان قربانیوں کے ذریعے علی نے سقیفے میں صبر کیا, حسین نے کربلا میں صبر کیا تاکہ اسلام کو بچائے, اور اسلام کو بچایا. باقی ادیان خدا کے ادیان ہیں یا نہیں ہیں؟ یہودیت, مسیحیت, 124,000 جو دین لایا, کتابیں لائی, وہ سب خدا کے ہیں, کیوں باقی نہیں رہا؟ اسلام باقی رہا انہیں قربانیوں کے نتیجے میں, انہیں قربانیوں کے نتیجے میں. تو جناب سیدہ نے عرض کیا حکومت کی حمایت کرنا, حکومت اسلامی کی حمایت کرنا. میں نے مثال دی, ابھی اتنے تفرقہ, اگر حکومتیں چاہیں یہ سارے تفرقہ ختم ہوگا, یہ سارے خون خرابہ ختم ہو جائے گا. حکومتیں بہت مؤثر ہوتی ہیں. ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا, مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا, امامت کی تقویت کرنا, ان سب کے لیے جناب سیدہ نے اقدام کیے. کیوں؟ جناب سیدہ کے اقدام کے مقابل میں جنگ نہیں چھڑ سکتی تھی. آپ دختر پیغمبر تھی, پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی تھی, کیونکہ دوسری جو بیٹیاں ہیں وہ ربیبہ تھی, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن کی بیٹیاں تھیں, جن کو آپ نے اپنا فرزند قرار دیا تھا. تو پیغمبر کی صرف اکلوٹی بیٹی ہونے معیار نہیں ہے, وہ فضائل ہے جو پیغمبر نے جناب سیدہ کے شان میں بیان فرمایا, وہ فضائل ہے جو قرآن کے آیات کے شکل میں جناب سیدہ کے شان میں موجود ہے. یعنی عظمت زہرا, صرف پیغمبر کی بیٹی ہونا بھی ایک عظمت ہے, لیکن عظمت زہرا وہاں ظاہر ہوتا ہے آیات قرآن. آپ خود جب عظمت جناب سیدہ کو بیان کرتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں؟ انہیں آیات کو, انہیں احادیث کو, انہیں سیرت کو بیان کرتے ہیں, یہ عظمت کو بتاتی ہے. تو آپ دیکھیے, آپ نے یہ اقدام, آپ کے اقدام کے نتیجے میں خانہ جنگی کا خطرہ نہیں تھا. خانہ جنگی سے پرہیز کرنا نہیں ہے, اصل اسلام ہے. ایک موقع پر خانہ جنگی سے اسلام کو فائدہ ہو تو خانہ جنگی بھی کرنا ہے. کربلا میں آپ مولا کے خط کو دیکھیں, بس بصرہ والوں کے نام پر ہے, انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی فان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اہل بصرہ کے نام پر جو مولا نے خط لکھا, میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں. سنت رسول پیغمبر کا راہ اور روش سب کے سب مٹ گئی ہے اور بدعتیں آئے دن زندہ کی جا رہی ہیں. بس اوقات میں ازراہ محبت بدعت زندہ کروں گا. ہر آدمی تھوڑے تھوڑے بدعت زندہ کرے تو 14 صدیوں میں کیا ہو جائے گا, پورے دین کا نقشہ بدل جائے گا. دین وہ نقشہ ہے جو خدا نے پیش کیا ہے انسانیت کی نجات کے لیے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ بڑھاتا جائے پورے دین مٹ جائے گا. اسی لیے امامت کا انتظام کیا تاکہ دین کو بدعتوں سے نجات دے. تو آپ فرماتے ہیں اسی خط کے شروع میں کہ اختلاف یہ حق ہمارا تھا مختلف حوالوں سے. مولا مختلف حوالے فرماتے ہیں, مختلف حوالوں سے یہ حق ہمارا تھا, حکومت خلافت ہمارا حق تھا, لیکن ہم نے چشم پوشی کر دی, چھوڑ دیا اس کو تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. لیکن اب کیوں اٹھتے ہیں؟ اب خود اسلام کے وجود خطرے میں ہے. اتحاد جب تک اسلام کے مفاد میں تھا ہم نے امامت اور حکومت کو خیر بات کہہ دی, کیونکہ امامت سے مراد میرا کیا ہے, حکومت ہے. وہ اصل امامت جو مقام خدا نے دیا وہ ان کے پاس محفوظ ہے. تو کیا نام ہے, ہر ذکر درود پر محمد آل محمد. فرماتے ہیں کہ جب تک اتحاد اسلام کے مفاد میں تھا ہم نے اس کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. حق سے دستبردار ہونے سے ظاہر امت کو بھی نقصان ہوا, دین کو بھی نقصان ہوا, لیکن اصل دین کو بچایا. مثلا ایک بہترین ہسپتال ہے, اس میں سب سے بڑا ماہر ڈاکٹر ہے, اگر اس کو آنے نہیں دیا تو ہسپتال کو بھی نقصان ہوتا ہے, بیماروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. یہ نقصان تو ہو گیا لیکن تب بھی دین کو بچایا ہم نے, اتحاد کے ذریعے دین کو بچایا. لیکن اب یزید حکومت کے سامنے خاموشی دین کی نابودی کے باعث ہے. اتحاد وسیلہ ہے دین کو بچانے کے لیے. اگر اتحاد کی وجہ سے, خاموشی کی وجہ سے دین کے وجود خطرے میں ہے, وہاں پر خاموش رہنا جائز نہیں ہے. اسی لیے قیام کیا. بس خانہ جنگی کا مسئلہ نہیں, مسئلہ دین ہے. مولا نے یہ احساس کیا کہ اس وقت مولا اٹھتے تو مدینہ میں انصار مہاجرین کی جنگ اور پھر باہر کی بغاوتیں کامیاب ہو جاتی, پھر روم اور ایران بھی دخل اندازی کرتے. اسی لیے آپ نے اقدام نہیں کیا, خاموش بھی نہیں رہے, دلائل پیش کیا, لیکن عملی اقدام تلوار کے ذریعے اقدام نہیں فرمایا. لیکن جناب سیدہ کے اقدام کا فائدہ یہ تھا, ایک مسلمانوں کے جذبات جناب سیدہ کے حق میں تھا. پیغمبر کی بیٹی ہے, وہ بیٹی جس کی اتنی فضائل ہے, اور آپ کے اٹھنے سے جنگ کے بھی خطرہ نہیں ہے. تھوڑے مسلمان اپنے آپے میں آئیں گے, یاد کریں گے کہ دیکھیے دختر پیغمبر پر ہم کتنے ظلم کر رہے ہیں, وہی اسی نبی کا, اسی نبی کی بیٹی جس نے ہمیں نجات دیا, بس ان کے امت کے بیداری کے باعث. پھر مولا کے اقدام کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے. خود پیغمبر امامت کے اعلان میں کافی تعامل کیا, خدا نے کہا واللہ یعصمک من الناس, خدا نے وعدہ کیا, یعنی خطرناک. کیونکہ کہتے منافقین کہتے تھے یہ جو نماز واجب کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں, جہاد واجب کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کسی میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے داماد کو اور اپنے چچزاد بھائی کو اقتدار پر لانا اقربا پروری ہے. منافقین نے یہ بات چھوڑی تھی اور یہ بات عام طور پر لوگ مان بھی سکتے ہیں, خصوصاً قدیم زمانے میں. آج کل بھی اقتدار پر اپنے فرزند کو لانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. اس دور میں جس دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اس زمانے میں, تو اسی لیے یہ بات چھوڑی تھی منافقین نے. پیغمبر کا یہ خطر خوف تھا کہ یہ بات چھوڑی ہے انہوں نے تو نبوت مشکوک ہو جائے گی, کہ پیغمبر بھی اقربا پروری کر رہے ہیں. اور یہ بات ہو گئی, جب قلم و کرتاس مانگا تو کیا کہا, یہ حزیان کہہ رہے ہیں, یہ نبوت کے عصمت چیک میں ڈال دیا گیا. نبی معصوم ہے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, لیکن جیسے ہی امامت کی بات آئی تو یہ بات ہو گئی, اسی لیے خطرہ تھا. خدا نے کہا نہیں یا رسول اللہ دین خطرے میں نہیں پڑے گا, یہ وعدہ کیا. دین کا پیغمبر اپنی جان سے نہیں ڈرتے, شہادت کا عاشق ہے, دین خطرے میں پڑنے سے ڈرتے. اور یہی مسئلہ مولا کے ساتھ بھی تھا. کہا نا تاریخ میں موجود ہے کہ علی حکومت کے لالچ رکھتے ہیں, اقتدار کے لالچ رکھتے ہیں. تو مولا نے فرمایا میں اپنا حق چاہتا ہوں, میں لالچی, تم نے میرے حق پر قبضہ کیا, تم لالچی نہیں ہو. ایک الگ مسئلہ, لیکن عام طور پر ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. ہمارے اندر حکومت کے شوق تو ہے, سوچتا ہے اس کے پاس بھی یہی ہوگا. اسی لیے مولا قیام کرتے خانہ جنگی کے بھی خطرہ تھا. سات منافقین جو شبہ پیدا کرتے تھے اس کے بھی خطرہ تھا. لیکن جناب سیدہ جن کی شان میں اتنی احادیث ہیں اور آپ خود بھی اقتدار پر آنے والے نہیں ہیں اور جذبات بھی جناب سیدہ کے حق میں ہیں, اسی لیے اس وقت حق کو ظاہر کرنا باطل کو شکست دینے کے لیے بہترین اقدام جناب سیدہ کا اقدام تھا. ایک عرب شاعر کا ایک شعر ہے, میں تقریبی ترجمہ کرتا ہوں. مل مسلمون بأمت لمحمد کلا ولکنہم امت لعتیق. مسلمان محمد کی امت نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور آدمی کی امت ہے. محمد کی امت نہیں ہے, کسی اور کی امت ہے. دلیل لاتے ہیں, جب پیغمبر کی بیٹی اپنے حق مانگنے کے لیے آئی بہانے کر کے ساتھ نہیں دیا, جب اس کی بیٹی آئے حق نہیں کسی اور چیز کے لینے کے لیے آئی, آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے سب ٹوٹ پڑے. پیغمبر کی بیٹی حق مانگنے کے لیے آئی, کسی نے ساتھ نہیں دیا بہانے کر کے. لیکن فلان کی بیٹی جب آ گئی اس کا حق بھی مطالبہ نہیں کر رہی تھی, کوئی جواز ابھی تک نہیں مل سکا ہے, عالم اسلام کے پاس کوئی دلیل نہیں کیوں اٹھا تھا اس نے, کیوں اقدام کیا تھا. اس کے باوجود ہر علاقے سے لوگ آئے آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ دینا اس کے ساتھ نہ دینا بہترین دلیل ہے یہ پیغمبر کی امت نہیں ہے بلکہ فلان کی امت. اب یہ دو دونے چار ہے نا, نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ روایت کی ضرورت, دو دونے چار. پیغمبر کی بیٹی اپنے حق مانگ رہی تھی, کسی نے ساتھ نہیں دیا. دوسرے کیا مانگ رہی تھی لیکن سب نے ساتھ دیا. یہ حالات ہے, عبرت ہے ہمارے لیے, عبرت ہے. ممکن ہے گزشتہ زمانے کے مسئلے پر ہم فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولیں, میں ممبر پر بول رہا ہوں, لیکن اپنے زمانے میں دوبارہ حق و باطل کے درمیان مقابلہ ہو جائے نہ معلوم میں حق کے ساتھ دوں گا یا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے امام معصوم ابھی ظاہر نہیں ہے لیکن حق و باطل تو ہے. جب حضور کی شہادت کی خبر سنی جنگ احد میں سب بھاگتے جا رہے تھے. ایک صحابہ جو زمین پر گرا ہوا تھا اس نے بھاگنے والے سے پوچھا, جاننے والا تھا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر تو شہید ہو گئے, اب ہمیں کیوں یہاں رکنا ہے؟ تو کہا پیغمبر شہید ہو گئے, اسلام تو زندہ ہے, اسلام تو زندہ ہے, کیوں بھاگتے ہو؟ ابھی بھی امام پر تغیر میں ہے, امامت کی ذمہ داریاں ہمارے سامنے ہیں. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں نبی کو شہید نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارے زمانے میں امام کو بھی شہید نہیں کر سکتے لیکن امامت کو شہید کر سکتے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ مفادات کے لیے ایسا کرنے والے, امامت کو شہید کرنا وہ اصول ہے جس کے لیے امام نے قربانیاں دی, اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ درس عبرت ہے تاریخ اسلام ہمارے لیے. تو جناب سیدہ نے بہت عزت کے ساتھ زندگی کر سکتی تھی لیکن فدق کا مطالبہ کیا. وہ یقیناً فدق بھی نہ چھینتے لیکن جانتے تھے فدق امامت کے لیے ہے, چنانچہ مال خدیجہ نبوت کے لیے تھا اور پھر فدق کے مطالبہ کرنے کے لیے آپ کو اذیتیں دی گئی. آپ اپنی دولت سرا سے آپ کے جناب سیدہ کے پردے کا اندازہ آپ کو ہے کہ نابینا جب آئے تو آپ پردے کے اندر چلی گئی. حضور نے جب پوچھا فرمایا یا رسول اللہ وہ میری خوشبو تو سونگھ سکتا ہے, ٹھیک ہے دیکھ نہیں سکتا ہے, خوشبو سونگھ سکتا ہے, میں اس کو دیکھ سکتی ہوں, ایسی ہستی ہے, اب اپنے کمرے سے بات کر سکتی تھی, آپ کی دروازہ کھلتا تھا مسجد کی طرف. لیکن انکار کر سکتا تھا, تاریخ انکار کر سکتی تھی, کہہ سکتی تھی پیغمبر کی بیٹی, پیغمبر کی بیٹی آئی نہیں, کیونکہ آپ صرف علم کو اس دن کے لیے بلند نہیں کیا, رہتی دنیا تک کے لیے علم بلند کیا. اسی لیے آپ بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں باہر آئی, باہر سے مسجد کے اندر گئی, پردہ ڈالا گیا, آپ نے وہ فصح و بلی خطبہ بیان فرمایا, ایسے دلائل پیش کیا کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھو, آپ نے جو اقدامات کیے حق کے حمایت میں باطل کے مخالفت میں, آپ نے سب کے ساتھ بائیکاٹ کیا, دو نصرہ سے باہر نہیں نکلتی اور بیمار پڑ گئی ہے. آپ جانتے ہیں بیماری کے راز, بیمار پڑ گئی ہے. انصار مہاجر کی ازواج آتی ہے, احوال پرسی کرتی ہے, فرماتی ہے فقد النبی ظلم الوصی, پیغمبر دنیا سے چلے گئے, وصی پیغمبر پر ظلم ہوا, میری حالت کس طرح سے بہتر ہو سکتی. پھر اپنے دولت سرا کے دروازے بند کیا, جو مخالفین تھے حکومت وقت کے ان کو پناہ دی, پھر دروازے پر خود جناب سیدہ جاتی تھی, ظاہر دروازے سے اندر سے بات کرتی تھی تاکہ دشمن مخالفین کو اسیر نہ کرے. بعد میں جب آپ کی بیماری شدید ہو گئی تو معروف لوگوں نے درخواست کی کہ ہم عیادت کے لانا چاہتے ہیں, جناب سیدہ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے علی پر اصرار کیا, مولا دباؤ ڈالا, تو مولا نے ان کے ساتھ وعدے کیا کہ میں اجازت لوں گا, آئے خدمت جناب سیدہ, فرمایا کہ اصرار ہے آپ اجازت دیں, فرمایا علی گر آپ کا ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں, آپ کی مخالفت نہیں کروں گی. اجازت ملی, آ گئے تو آپ نے رخ دوسری طرف کیا, فرمایا تم کو یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھ کو غضب نہ کیا. کہا کہ یاد, فرمایا خدا یا گواہ ہے نا میں ان لوگوں سے غضب نہ ہو کر جا رہی ہوں. دیکھیے تاریخ میں یہ سند رکھ دیا, تاریخ میں یہ سند ابھی تک موجود ہے, اس وقت بھی اب بھی باہر آئے. اب اس کے بعد بائیکاٹ کا سلسلہ برقرار ہے. آپ جانتے ہیں مقابلے کرنے کے دو طریقے ہیں نا, ایک مثبت طریقہ تلوار کے ذریعے, دوسرا منفی طریقہ بائیکاٹ کے ذریعے. آج کل کے زمانے میں نہرو کا طریقہ کیا نام ہے, گاندھی کا طریقہ کیا تھا, بائیکاٹ کے ذریعے. یہ دنیا میں دو طریقے ہیں, کیونکہ اسلام کی مصلحت مسلمین نہیں تھی اس وقت, خونین جنگ, خونین جنگ میں مصلحت نہیں تھی, تو جناب سیدہ نے وہ اقدام کیا مختلف مقامات پر, مختلف مواقع پر. پھر آپ نے آخر میں یہاں تک فرماتی ہے کہ مجھے رات کے وقت غسل دینا, رات کے وقت دفن کرنا, رات کے وقت قبر پہنانا ہے, کفن پہنانا, اور رات کے وقت دفن کرنا, میرے جنازے پر ان لوگوں کو آنے نہیں دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے. پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی ہے, امت سب چاہتی ہے تشییع جنازے میں شریک ہو, انسان کا دل بھی چاہتا ہے اس کی تدفین شان و شوکت سے ہو جائے, لیکن یہاں پر حق کے لیے اور باطل کو رسوا کرنے کے لیے, تاریخ میں باقی رکھنے کے لیے, اس زمانے کے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے, آنے والے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے, مظلومانہ شکل میں غسل و کفن و دفن کے لیے آپ تیار ہو گئے. روتی تھی, کچھ لوگ کہتے کیوں اتنا روئے, نہیں یہ رونا بھی دین کے لیے, لیکن ایک ہوتا ہے رونے میں بناوٹ ہو, ایک ہے رونا حقیقت پر مبنی ہے, لیکن اپنے اوپر کنٹرول کر کے چھپانے کی بات. لیکن جہاں کنٹرول میں مصلحت نہیں, ظاہر کرنے میں مصلحت, وہاں رونے کو ظاہر کر. سید سجاد آپ گھر کے خلوت میں بیٹھ کر جی بھر کے رو سکتے تھے, لیکن آپ نے مصلحت اسی میں دیکھا کہ یہ گریہ ظاہر ہو تاکہ آزاداری کی شکل میں رہتی دنیا تک یہ پہنچ جائے, یہ پیغام پہنچ جائے. جناب سیدہ نے بھی اب روتی تھی, ضروری نہیں بلند آواز سے گریہ کرتی تھی. جب جناب سیدہ گریہ کرے تو چار شہزادے شہزادی بھی ساتھ رو پڑتے. مسجد سے متصل مکان خود بخود آواز مسجد تک جاتی تھی. اقتدار والوں کے لیے خطرناک مسئلہ تھا, مسلمانوں کو مسلسل یاد دلاتا تھا یہ گریہ کہ کیا ہوا ہے. امکان تھا پشیمان ہو جائے, دباؤ ڈالا کہ ہمیں ہمارا سکون چھن گیا ہے, رونے کی اجازت نہیں. لیکن جناب سید نے کس طریقے سے حق حمایت کی, باطل کو رسوا کیا, رونے کی اجازت نہیں ملی. علی نے بیت الاحزان بنایا, بیت الاحزان بنایا, حسنین کے ہاتھ پکڑ کر جاتی تھی. اگر جناب زینب ام کلثوم, ام کلثوم لقب ایک زینب کبرا دوسری زینب صغرا ہے, زینب صغرا کے لقب ام کلثوم ہے. سیدانیاں تھی, شاید اس وجہ سے ہو یا بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے, روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جاتی تھی, لیکن حسنین کے دست مبارک پکڑ کے جناب سیدہ بیت الاحزان میں جاتی تھی. سب کچھ خدا کے لیے, سب کچھ آپ کے لیے, سب کچھ اسلام کے لیے. اب دیکھیں جناب سیدہ بہت کمزور, روایات میں کہ پیغمبر کے زمانے میں کبھی یہ خبر نہیں ملی ہے کہ جناب سیدہ بیمار ہو, جوان ہستی ہے. اب پیغمبر کے بعد مسلسل بیمار, کوئی مسلمان پوچھ سکتے کیا وجہ ہے پیغمبر کے بعد مسلسل بیمار ہے؟ در و دیوار کے درمیان کے زخم کا انکار کریں گے تو بیماری کا کیا انکار کریں گے؟ عیادت کے لیے آنے کو منع کیا, اس سے کیا انکار کریں گے؟ عالم غربت میں, تنہائی میں دفن ہونے کے کس طرح سے انکار کریں گے؟ وصیت کی علی کو, یا علی میری وفات کے بعد, جملہ یہ کہ میرے بعد آپ شادی کریں, امامہ کے ساتھ شادی کریں, امامہ کے ساتھ شادی کریں یا ہمارے عزیز میرے بیٹوں کے ساتھ, میرے اولاد کے ساتھ, محبت کے ساتھ پیش آئی. بچوں کا بڑا احساس ہے جناب سیدہ حسنین کا, خصوصاً نام لیتی ہے, امام ہے نا حسنین, ان کے ساتھ بہتر پیش آئی. عجیب جملہ ہے, جناب سیدہ فرماتے ہیں یا علی کل یہ میرے بچے شہزادے اپنے نانا سے جدا ہو چکے ہیں, آج مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. ان کے دل بہت آسودہ ہے, غم بہت ہے ان کے دل میں, بلند آواز سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جناب سید کس سے فرما رہی ہے؟ علی سے. علی جو آپ کی شہادت کو کوفہ کے تمام یتیم بچے آتے ہیں دودھ لے کر, ہمیں دودھ پہنچانے والے علی ہے, اس علی سے فرما رہی ہے یا علی بلند آواز سے میرے فرزند تم کو نہ پکار, آواز بلند ان کے سامنے کرنا, ان کے دل نرم ہو چکا ہے. سلام سیدہ کاش کربلا میں ہوتی, اور یقیناً آپ کربلا میں تھی, آپ کی نگاہوں کے سامنے الوان حسینی پرسر ہو. علی رہی اللہ دل باپ ہے, لیکن اس کے باوجود فرماتی ہے امامہ سے شادی کرو تاکہ میرے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ جائے. محبت کے خاندان ہے, انسانیت کے خاندان ہے, وہ سیدھے کرتے. عجیب یہ ہے کہ آپ نے جناب اسماء سے فرمایا, اسماء جو جنازہ لے جاتے ہیں اس میت کے جسم نظر آتا ہے صاف, کچھ ایسا سوچو کہ میرے جسم نظر نہ آئے. اسماء نے وہ بتایا کہ ہم حبش میں اس طریقے سے تابوت بنایا جاتا ہے، جنازہ بنایا جاتا ہے کہ جسم، میت کے جسم نظر نہیں آتا ہے، آسمان نے مشورہ دے کر بنایا۔ جب جناب سیدہ نے اس تابوت کو دیکھا، دعا کہ خدا نے تجھ کو پردے میں رکھے، خدا تمہارے پردے کا انتظام کرے، جس طرح سے تو نے میرے لیے انتظام کیا۔ حیا ہے جناب سیدہ، جناب سیدہ شہادت کے بعد جنازے کے حوالے سے سوچ رہی، کسی غیر کی نگاہ آپ کی باڈی کے ظاہری جو شکل اس پر نہ پڑے، لیکن سلام کو کربلا میں، کوفہ میں، شام میں آپ کی بیٹیاں بازاروں میں، درباروں میں گئی۔ جناب سیدہ زینب کے دل پر کیا گزرا، جس کی تربیت آپ نے کی ہے، جس کو پرداداری کی تعلیم آپ نے دی ہے۔ جناب سیدہ وصیتیں کرنے کے بعد علی چلے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں تفصیلی وصیتیں ہیں، علی چلے جاتے ہیں، علی کے لیے وزاری کرتے ہیں۔ پھر حسنین جب پہنچتے ہیں، اسما سے عرض کرتے ہیں، حسنین عرض کرتے اسما اما کہاں، فرماتی ہیں کہ اما کمرے میں ہیں سو رہے ہیں۔ فرمایا ہماری اما اس وقت نہیں سویا کرتے، چلے گئے۔ جناب سعید نے کس حیرت کی، احساس کیا جناب سعید دنیا سے جا چکے ہیں، حسن مصطفیٰ اپنے کو گراتے ہیں جناب سعید پر، اسے جناب سعید کے پائے مبارک پر اپنا رخسار رکھتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں اما بات کرو، بات کرو، اٹھو اٹھو، میری جان نکل رہی ہے۔ حسین فرماتے ہیں اما میرے دل پھٹ رہا ہے، اب خوب رونے۔ خوب رونے کے بعد اسماء نے فرمایا آپ جا کر علی کو آگاہ کریں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ علی نے جب یہ خبر سنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ علی آ گئے، سارے مدینہ والے جمع ہو چکے ہیں، دختر پیغمبر کی تشییع جنازے میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اسی وقت جناب ابو ذر نکلتے ہیں، مدینہ والوں سے فرماتے ہیں مدینہ والوں تشییع جنازہ ابھی نہیں ہوگی، تدفین ابھی نہیں ہوگی، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ بدقسمت سب واپس چلے گئے، زہرا نے وصیت کی تھی، انہوں نے زندگی میں میرے ساتھ نہیں دی ہے، میری زندگی میں میرے ساتھ نہیں دی ہے، میرے جنازے پر ان کا ہمیں نہیں دینا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ کی یہ وصیت ہے کہ رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، اس پہ کیا راز ہے؟ دن کے وقت غسل دے تو بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ماں فرماتے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ زہرا نہیں چاہتی تھی علی کو زخموں کا علم ہو جائے، علی سے زخموں کو چھپائے رکھا تھا جناب سیدہ نے۔ علی غسل دے رہے ہیں یا جناب اسما پانی ڈال رہی ہے، علی غسل دے رہے ہیں، اچانک علی کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار سے دیکھ لگاتے ہیں، اپنے پہاڑ کی طرح آنسو بہانا شروع کرتے ہیں۔ آسمان عرش کے مولا یہ کیسی بات، ہم اگر گریے کریں آپ ہمیں روکنا چاہیے، آپ ہمیں صبر کی تلقین کرنا چاہیے، آپ خود اس طرح سے رو رہے ہیں۔ فرمایا آسمان میں زہرا کی، زہرا سے جدائی پر نہیں رو رہا ہوں، زہرا نے اب تک اپنے زخموں کو چھپائے رکھا تھا۔ مولا 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 آپ نے زہرا کے زخم کو دیکھو، آپ نے جناب سیدہ کے زخم کو دیکھا، برداشت نہیں کیا، گریہ کیا، سلام ہو زینب پر، سلام ہو سیدہ سجاد پر۔ زینب کی نگاہ جب حسین پر پڑی، مقتل میں جب پہنچی، آپ حسین ڈھونڈ رہی ہے، خوشبو نے زینب کی رہنمائی دی، حسین کے لال پر پہنچ گئی۔
کر پتھروں تو نیزوں کو اسے گلاس ظاہر ہو گئی، لیکن نہ حسین کے سر ادھر ہے نہ حسین کی نماز ہے، مدینے کی طرف رخ کیا لانا خدا کا درود ہو آپ پر، یہ آپ کا حسین ہے، وہی حسین ہے جو آپ کے کاندھے پر ہوتے تھے، وہی حسین ہے جب آپ کے پشت پر سوار ہوتے تھے، آپ ان کی سواری بنتے تھے، آپ کی سر پہ دولانی بھرواتے تھے، یہ آپ کے حسین ہے جس کے تن سر سے
اللهم انا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا آنے والے سالوں میں بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بہتر سے بہتر طریقے میں، بہتر سے بہتر انداز میں ان مجالس کو منانے کی، حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، شہیدوں کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا ہمارے اسیروں کو جلد جلد رہائی عطا فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کو اہل باطل پر غلبہ عطا فرما. خدایا ہمارے ملک میں امن امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما. خدایا پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو تیری پسند کے مطابق، محمد و آل محمد کے مرضی کے مطابق الہی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے انہیں اولاد عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد برقرار فرما، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد برقرار فرما. خدایا خدایا دنیا میں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل، آخرت میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام شہدائے ملت، حاضرین کے مرحومین اور خصوصاً مرحومہ سیدہ شمیم فاطمہ بنت سید علی محمد جعفری کے لیے سورہ فاتحہ.